اب اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ کا رخ بدلا۔ سورت کے شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورت مومن میں توحید پھر دعا کا تذکرہ ہے۔ اب اس کی بہترین خوبصورت آیت ہے ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقیوں کا تذکرہ کیا، اپنے آپ کو بڑا کرنے کا۔ پیچھے والے ٹاپک کو سامنے رکھ کے اگلی آیت سنیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے نا، کہ اللہ اتنا بڑا ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو کیا، انسانوں کو کیا، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ رب آ کے کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں ادعونی سے مراد ہے اعبدونی، میری عبادت کرو، اور استجب لکم سے مراد ہے اصیبکم، تم میری عبادت کرو، میں تم کو اس کا ثواب اور اجر عطا کروں گا۔ اسی طرح دوسرا اس کا مفہوم کیا جاتا ہے اسالونی آتیکم، مجھ سے سوال کرو، میں تم کو عطا کروں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے جملے ٹھیک ہیں، عبادت اور دعا میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندے کا تعلق بنتا ہے نا، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس سے میں دعا مانگتا ہوں نا، اس کو ہی پوجوں گا۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرما کے پکاریں لگاتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے بیمار، کوئی ہے رزق چاہنے والا، میں اس کو دینے پہ آ گیا۔ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اس کی وجہ کبر ہے۔ اسی لیے اگلی آیتوں میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، ہم اپنے کام خود ہی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے، کیونکہ اللہ کو تو بڑا سمجھا ہی نہیں، بڑا تو خود کو سمجھا۔ تکبر کس سے کیا؟ ان عبادتی، اس کی عبادت سے، یا پھر عبادت کا معنی دعا میں بھی آ سکتا ہے اور عبادت سے بھی آتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو عبادت نہیں کرتا اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی مشکل ہے۔ اور آپ آزما کے دیکھیں، جتنا انسان دین سے دور ہوتا ہے نا عملی طور پہ، اتنا دعاؤں سے بھی دور ہے۔ مولویوں سے کرا لو، آپ کر دیں، یہ جملہ ان کی پیٹ جملے پہ ہوتا ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بھائی آپ کے لیے تو ایک ہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو سیدھے راستے کی سمجھ دے، آپ کو خود احساس ہو کہ آپ اپنی زندگی کو آگ لگا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ تکبر کرتے ہیں، عبادت کے موقع آئے چھوڑ دیے، اللہ سے مانگنے کا موقع آیا چھوڑ دیا، انجام کیا ہے؟ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ذلیل و خوار ہو کر رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگو، نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا۔ کوئی ایسا انسان دیکھا جسے آپ نہ مانگے تو وہ آپ سے ناراض ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ہمیں ساری جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیا۔ مانگنا ہے تو رب سے مانگو، سنانا ہے تو اس سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سننے پر بھی قادر ہے، تو سن کر دینے پر بھی قادر ہے۔ ہم جب انسانوں سے مانگتے ہیں نا، سن تو لیتے ہیں، بیچاروں کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں، دیں گے کیسے؟ کرنا بھی چاہیں گے، آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتے، تو منگتوں سے مانگ کر کیا کرو گے؟ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اکثر ہوٹل جو بلکہ ڈرائیوروں والے ہوٹل ٹائپ ہوتے ہیں نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ لوگ آپ کو نہ نہیں کر پاتے نا، تو کہتے ہیں پلیز آپ ہم سے ادھار مانگیں گے پھر ہم نہ کریں گے، ہم شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تو کبھی نہیں ایسا کہتا، نہ ادھار مانگ کے، نہ کچھ کیش پہ مانگ کے، کچھ بھی نہ مانگو کہ تو پھر ناراض ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا والوں سے انسان مانگتا ہے، پہلی بات ہے سننے کو تیار نہیں ہوں گے، ان کو لگے گا کہ یہ تو انہوں نے خامخواہ پہ ہمیں تنگ کر دیا۔ دوسری بات ہے سن لیں گے تو مانیں گے نہیں، مان نہیں سکتے، کبھی کر سکتے نہیں کر پاتے، ہر ایک کو اپنا حل خود پتہ ہوتا ہے۔ آپ کسی سے وقت مانگ رہے ہیں، اس کے وقت ہی نہیں ہے، آپ کسی سے اسکلس مانگ رہے ہیں، اس کے اسکلس نہیں ہیں، کیسے وہ آپ کو دے گا؟ پھر تیسری بات ہے کہ جب آپ مانگتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ آپ دھتکارے جائیں گے، دوسری دفعہ تو شاید دروازہ بھی نہ کھولیں گے کہ چھوڑیں، پھر آپ کو شرمندگی ہوگی۔ تو اگر کوئی بندہ دھتکارے جانے سے بچنا چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں سے گرنے سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ کے ماں سوا سے مانگنا چھوڑ دے۔ سو باتوں کی ایک بات ہے، دوسروں سے مانگ کر انسان شرمندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی سے مانگتے ہیں نا، تو پہلی بات ہے آپ کی نظریں اس پہ لگ جاتی ہیں، اگر وہ دیتا بھی ہے نا تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ آپ کو دے. اور اگر مثال ہے کوئی دین کے لیے چلے مانگتا ہے, ذاتی مانگنا تو بالکل ایک فرق ہو جاتا ہے نا. آپ جب کسی ایک بندے پہ نظر لگا لیتے ہیں نا, وہ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ اس نے یہ دیا, اس نے اتنا دیا, وہ ایسا ہے, اس پہ نظریں ہیں. اور اگر وہ نہیں دیتا تو سارے شکوے اس پہ. اب بتائیے کہ اگر اس نے دیا تو کیا خود دیا؟ دل کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور جس نے نہیں دیا, بھلا اس نے کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ اپنے دل کا مالک ہے؟ اللہ نے نہیں ڈالا اس کے دل میں. تو نظریں اوپر سے نیچے لگ جاتی ہیں. یہ ہے وہ چیز جو داخرین کر کے جہنم میں پھینکے گی لوگوں کو. اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لے, کبھی کسی سے نہ مانگے. مثلا اللہ نے ہماری ضرورتیں رکھی ہوئی ہیں, بیویوں کو شوہروں سے لینا ہی پڑتا ہے, اولاد ماں باپ سے لیتی ہے, یہ فطرت کا اصول ہے. اس میں بھی غیور ہونا چاہیے, لیکن کبھی کسی بندے کی امید نہ لگائیں. مانگنے والوں کی نظریں اوپر اور دینے والوں کی بھی نظریں اوپر. اس لیے کبھی لوگوں پہ امیدیں نہ لگائیں, کیونکہ جس سے نظریں لگائیں گے نا, آپ کو اللہ ان کے ہاتھوں میں دے دے گا. یا اللہ پہ لگائیں یا خود پہ لگائیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں دعا پہ چند چیزیں بہت ہی خوبصورت ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چند احادیث سے ساری تھوڑی سی بات کروں گی. حضرت نعمان بن بشیر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انت دعا هو العبادہ, بے شک دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ نے اس کی دلیل میں آیت پڑھی ان الذین یستکبرون عن عبادتی, سمجھ ہے؟ یعنی عبادت سائملٹینیسلی لفظ ہے یہاں دعا کا. تو یہاں سے آپ کو دعا اور عبادت کا تعلق بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس سے دعا مانگتا ہے نا انسان پھر اسی کو پوچھتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جو لوگ جس در سے کھاتے ہیں نا اسی کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کوئی ایک رشتہ دار ہے امیر, اللہ نے اس کو دیا ہوا دیتا ہے, آپ دیکھیں اس کے جانے پہ گھر کے سارے نوکر بھی اس کے کپڑے استری کر رہے ہیں, جوتیاں صحیح کر رہے ہیں, کر ان کو امید ہوتی ہے بیچاروں کو کہ یہ آیا ہوا یہ کچھ دے جائے گا. یہ بھی شرک ہے. سچی بات ہے, ہم یہ بیچارے ان پڑھ لوگوں کو سمجھاتے ہی نہیں. پھر کچھ ہوتے ہیں وہ ساری ذمہ داریاں اپنی سوچتے ہیں, بس یہ بندہ آ گیا نا اس مہینے میں میرے گھر میں تو سارے مسئلے میرے حل کر جائے گا. نہیں کر سکتا, بندہ بڑا ہی کمزور ہے, اس کا تو اپنی ذات پہ نہیں. آپ دیکھیے اگر بندے کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ہو, سر میں درد ہو کبھی آپ کے, گرمی سے سردی, سردی سے گرمی لگے آپ کو. تو لہٰذا دعا عبادت ہے. ادعا خو العبادہ, ایک حدیث میں آتا ہے دعا خوا مخ العبادہ, مخ ہے مغز برین. ہماری نمازیں کیوں پھیکی ہیں؟ ہمارا اللہ سے تعلق پھیک ہے, دعائیں نہیں ہیں نمازوں میں. ایک نماز اگر ایک بندہ پوری ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو کتنا کچھ ہم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ بندہ اللہ سے مانگے, چیز ملے نہ ملے, اصل بات یہ ہے کہ دینی ہے تو اللہ نے دینی ہے. کسی کی بات یاد آ جاتی ہے, بہت بڑے کسی چکر میں آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ شاہ غازی جا کر ذرا حاضری دیں اور وہاں سے مانگے, تو ان کے وہ جملے اللہ کرے وہی ان کی بخشش کا سبب بن جائیں. کہا کہ اگر عبداللہ شاہ غازی سے میں نے اپنی فیکٹری لینی ہے تو مجھے نہیں چاہیے. اللہ نے لی ہے اللہ ہی دے گا, اور اللہ نے دے دی. جھوٹے لوگوں نے پکڑی تھی, مل گئی واپس. یہ صرف عقیدہ ہوتا ہے, یقین کریں. سورج یاسین میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے دو تو کہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں ان کو دیں, اللہ خود دے لیتا. تو اللہ دے نہیں سکتا, اللہ کے لیے کا مشکل ہے. اتنے بڑے گلوب کو آپ سوچیں, کرو کیا؟ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یہ چوتھی دفعہ غالباً آ گیا, جو چار دفعہ قرآن میں یہ لفظ ہے, سورت فاتحہ سے لے کے یہاں تک ساری تعریفیں اس کی. مت دوسروں کی تعریفیں کرو, اس سے تعلق جوڑو, اس کی تعریفیں کرو, وہ تمہاری باتوں کو سنے گا, تمہاری پکاروں کو سنے گا. کرنے کا کام کیا کہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر لو, دل کو غیر سے پاک کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد قل, آپ فرما دیجئے انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, مجھے منع کر دیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, جبکہ لما جاءنی البینات من ربی, جبکہ آ گئیں میرے پاس دلیلیں اپنے رب کی طرف سے. یعنی پہلے بات اور تھی, اب تو اللہ کو کھل کے دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ کو تو سامنے دیکھ لیا کہ اب اس کو چھو�ڑ کر دوسروں کے پاس آ جاؤں. وہ امرت ان اسلم لرب العالمین اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں مطیع و فرما بردار ہو جاؤں رب العالمین کے آگے۔ ان آیات کے ساتھ ایک واقعہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں بڑے کافر سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ اپنے آبائی دین پر واپس آ جائیں، پھر آ جائیں اپنے خاندانی رسم و رواج پہ، اور کچھ اس طرح کی باتیں کی انہوں نے کہ اللہ کے نبی کو جس طرح کہتے ہیں نا شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، آپ کو یہ فائدہ ہوگا یہ ہوگا، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر بچوں کے رشتے بھی تو ہونے ہیں، پھر خاندان کو چھوڑ دیا تو تمہارا کیا بنے گا، اس قسم کی باتیں کیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ یہ آپ جو آپ سے سننا چاہتے ہیں وہ یہی کہہ دیں کہ انی نحیت، مجھے منع کر دیا گیا، سوری میں کر نہیں سکتا کہ غیروں کو پوجوں رب کو چھوڑ دوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندے کو کون مجبور کر دیتا ہے؟ اس کا اپنا نفس جس کو اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے۔ آپ کسی کو بائی فورس مباحث نہیں بنا سکتے۔ دیکھیے کوئی بندہ کسی کو بائی فورس دیندار بنا سکتا ہے؟ مجھے آپ بنا سکتے ہیں؟ آپ کو میں بنا سکتی ہوں؟ نہیں بنا۔ یہ صرف اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے دل جھکتے ہیں اور ہم نیکی کے لیے آتے ہیں۔ آپ مجھے ادھر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہی بات ادھر سمجھا دی گئی کہ دیکھو اللہ کی ذات ہے جو بندے کو جماتا ہے کسی کام پہ، اس سے تعلق جوڑو۔ آپ سب کو کبھی بھی کوئی کام دین کا مشکل لگے نا، جائے نماز پکڑ لیں، اٹھتے بیٹھتے قل انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ کس کے آگے مجھے جھکنے کا حکم ہے؟ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر گوشت کے لوٹھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکالا تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر، تاکہ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر ثم لتکونوا شیوحا، پھر تمہیں زندہ رکھا تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ کیوں اب زندہ ہیں؟ کہ بوڑھے ہوں۔ بڑھاپے تک اللہ پہنچانے کے لیے بندے کو زندہ رکھتا ہے، لیکن سب نہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے بعض تو فوت ہو جاتے ہیں اسی سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ شیوخ کی ایج سے پہلے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى، اور یہ سارا نظام اس لیے ہے کہ تم پہنچ جاؤ مقررہ میعاد تک۔ اور سب سے بڑی بات، یہ کائنات کیوں ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سمجھ رکھو، اپنے رب کی عظمتوں کو سمجھنے لگ جاؤ۔ تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی میں وہ بہت بڑا رب آ جائے، اس کی ذات آ جائے، کتنے پیارے طریقے سے یہ سب کام کرا رہا ہے، جس طرح اس نے دنیا میں کی اسی طرح آگے کے بھی کام کرے گا۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تم نہیں دیکھتے ان نادانوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں؟ دوسری بار آئی ہے یہ آیت اس صورت میں۔ آیتوں کے بارے میں جھگڑا ہی تو آج کے دور کا ہے، لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی آیتیں، اسی لیے لوگ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھتے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات، اپنی مرضی سے لکھیں گے تو جو بھی کتاب ہے، کوئی دعویٰ تو کر ہی نہیں رہا ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اسی لیے لوگ پھر دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ اکتفا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے زندگی مشکل ہوتی ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، جن لوگوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس چیز کو بھی جو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ کیا بھیجا تھا؟ علم، شریعت، وحی، کتابیں، اس کو بھی جھٹلا دیا، ہوگا کیا؟ فسوف یعلمون، پس ان قریب ان کو اپنی تکذیب کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ان تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ جنہوں نے تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے رسولوں کی بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں، وہ کہاں ہوں گی یہ نہیں بتایا۔ بات ایسے ہی لگتی ہے کہ جیسے پٹے کے ساتھ رسی باندھی جاتی ہے، تو جہنمیوں کی گردن میں پٹے ہوں گے اور سات زنجیریں ہوں گی. کیا کیا جائے گا اس معاملے کے اندر ان کے ساتھ؟ یسحبون, ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. سین ہابا, گھسیٹ کر لے جائے جانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانا نہیں چاہیں گے, مجبوری ہے. دنیا میں اللہ کی طرف آتے نہیں تھے خواہش شوق کے ساتھ, لہذا یہاں ان کو پھر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. فی الحمیم ثم فی النار یسجرون, کھولتے ہوئے پانی میں پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. کھولتا ہوا پانی, بوائلنگ واٹر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جہنم کو پہلے حمیم میں لے کے جایا جائے گا, اس کے بعد فی النار یسجرون, وہ آگ میں ڈالے جائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ حمیم نام کا کنواں یا جگہ جہنم کے باہر ہے یا اس کے کہیں کنارے پہ. پہلے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, پھر جہنم میں جا کر ان کو جھونک دیا جائے گا. یسجرون کا لفظ سین جیم را سے ہے. سجرا, سجرت تنور کہتے ہیں, تنور کو ایندھن سے بھر دینا پھر اس کو جلا دینا. اسی لیے یہاں پھر یسجرون کا مطلب کیا ہے کہ ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور وہ اس کا ایندھن بن جائیں گے. ایسے وقت میں ان سے پوچھا جائے گا, ثم, یہ لفظ ثم ہے نا, یہ تراخی کے لیے ہوتا ہے, یعنی آفٹر سم ٹائم. ایک ہوتا ہے فوراً, دین, دین نہیں ہے یہ, آفٹر سم ٹائم, یعنی کچھ دیر جہنم میں جلے رہیں گے. یہ نہیں کہ بس آتے ہی ان کو یہ سوال جواب شروع کر کے فارغ کر دیا جائے گا. جب جہنم کی آگ ان کے دماغ کی چربی پگھلائے گی, جب ان کا تکبر ختم ہوگا, ان کی بے جازیت ختم ہوگی, ہٹ دھرمی اور تعصب کی دیواریں گر جائیں گی, تو پوچھا جائے گا, ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون, پھر پوچھا جائے گا ان سے, کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے, کس چیز کے شریک تھے وہ ان کے جو تمہیں رسولوں کی بات سننے نہیں دیتے تھے. یہاں یہ نہ سوچئے گا کہ وہ بت کدھر ہیں جن کے سامنے عبادت کی غرض سے بیٹھے رہتے تھے, مراد یہ کہ وہ کہاں گئے سارے جو تمہیں اللہ کا حکم نہیں ماننے دیتے تھے, اور کہاں گئے وہ سارے بڑے جن کے نام لے لے کر تم اللہ کی کتاب سے رکے رہے تعصب کی وجہ سے, باپ دادا کے نام لے لے کر, آج کدھر ہیں وہ سارے؟ کیا جواب دیں گے؟ قالو دلو انا, کھو گئے ہم سے, گم ہو گئے, وی لاسٹ دیم, ہم نے ان کو گم کر دیا. بل لم نکن ندعو من قبل شیئن, ساتھ ہی جھوٹ بولیں گے اب, پہلے سچ بولا. انسان پہ جب کبھی کوئی اچانک چوٹ پڑتی ہے نا, شروع میں سچ بولتا ہے پھر بہانہ بنانا چاہتا ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر یہ کہہ دیا کہ وہ کھو گئے تو اس سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ ہم نے کسی کو پوجا تھا, تو چلو وہ تو کھو گئے, آج ہم شر کی سزا پائیں گے تو فوراً پینترا بدلیں گے, بات بنائیں گے, کیا نہیں نہیں نہیں, ہم تو کسی کو پوچھتے ہی نہ تھے اس سے پہلے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئن, اور ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پوچھتے ہی نہ تھے, مکر جائیں گے کہ ہم نے تو کبھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی ہی نہیں. کہا کیا جائے گا؟ کذالک یضل اللہ الکافرین, اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو بھٹکاتا ہے, اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کافروں کو اسی طرح. کس طرح؟ کہ عین وقت پہ ان کو بات بنانی پڑتی ہے, دل کے اندر چونکہ شرک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تو ہدایت کے راستے دکھاتا ہے لیکن مشرکوں سے اللہ تعالیٰ اتنا بیزار ہے کہ ان کو سوجھتی نہیں. یہاں بھٹکانے کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو سوجھتی نہیں ہے, کریں کیا, کہیں کیا, کس طرح سے کریں. لہٰذا ایسے لوگوں کو کہا جائے گا, ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض, تمہیں پتہ یہ سزا اور رسوائی کیوں ملی؟ یہ بدلہ ہے ان خوشیوں کا جو تم منایا کرتے تھے زمین میں ناحق, اپنے عارضی اقتدار کے بل بوتے پر تم جو ناحق خوشیاں کرتے تھے, جو فن تھا تمہاری زندگی میں. تفرحون کا لفظ فرحہ سے ہے, اس کا ایک معنی ہوتا ہے خوش ہونا اور مسرور ہونا, اور تمرحون مرحہ سے ہے, معنی ہے اترانا. مال اور دولت پر فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق میں کمی کرنا, لکھ لے اس کا معنی مرحہ کا, کہ دولت اور مال کے نشے میں چور ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرنا. ہو رہی ہے آج دنیا میں, کتنوں کی جانیں جاتی ہیں, کتنوں کا ایمان جاتا ہے صرف چند لوگوں کے دولت کے نشے میں چور ہونے کی وجہ سے. تو مرحہ جو ہوتا ہے یہ حرام ہے, مذموم ہے, اور فرحہ جو ہے اس میں مال و دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو بھول کر گناہوں سے لذت حاصل کرنے کا معنی آتا ہے، ان پر خوش ہونا۔ یہ تو حرام اور ناجائز ہے، اسی لیے پھر فرح سے مراد وہ چیز ہے جیسے قارون کی خوشی تھی۔ ہم پڑھ چکے، لا تفرحن اللہ لا يحب الفرحین، خوش نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ڈھینگے مارنے والے، شیخیاں بگڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ فرحہ خوشی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اچھے رنگ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ برے رنگ میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا کی نعمتوں اور اس کی راحتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے ہی بات سمجھ کر اکڑنے لگے۔ ہاں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ انجوائے کریں، خوش ہوں اپنے مال کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر، گھر کو دیکھ کر، تو یقیناً یہ پسندیدہ بھی ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ غم اور خوشی دونوں کے اندر جب تک انسان اپنے اوپر لگام نہیں ڈالتا بچے گا نہیں۔ جب انسان کو تقوی کی لگام ملتی ہے نا، تو وہ خوشیوں کو بھی قابو میں کر لیتا ہے اور غموں کو بھی۔ لہٰذا ایسے وقت میں یہ لوگ جن کو وہاں جا کے ان کا ماضی یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی تو بہت بڑے بنے تھے نا دنیا میں، تو تم واقعی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ کسی دوسرے کو تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، آج مزہ کرو۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم وہاں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ فبئس مثوی المتکبرین، پس یہ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر اور غرور کرنے والوں کا۔ یہ ہے انجام بڑا بننے والوں کا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، زندگی بھر جن کے دلوں میں یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ جو مال دولت نعمت انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ مجھ سے چھن جائیں گے۔ اور ان سارے رویوں پہ جو نبی کے دل پہ گزرتی تھی، اس پہ کہا گیا فصبر، بس آپ صبر کیجئے ان کی نازیبہ حرکتوں پر، ان کے غیر مناسب رویے پر صبر کیجئے، کیونکہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب آپ ان کو اتنے پیار سے بلاتے ہیں اور یہ آگے سے نخرے کرتے ہیں، تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور اللہ سے اپنے لیے صبر مانگیے کہ کہیں ان مخالفتوں اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے آپ اس کام کو نہ چھوڑ دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو بچاتے بچاتے اللہ کے دین کو چھوڑنے لگیں۔ یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی پہ، جب کوئی حق کا دائی لوگوں سے تعریف کے نذرانے وصول کرتا ہے، چاروں طرف سے واہ واہ سبحان اللہ ہوتی ہے، تو اس وقت تو دین پہ جمے رہنا اصل میں اپنے نفس کی اطاعت ہوتی ہے۔ ہر ایک کو تعریف اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہر ایک کو شہرت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، آگے لوگوں کا پلکے جھکانا اچھا لگتا ہے، اس وقت اگر کوئی دین پہ جمتا ہے نا، تو اصل میں وہ اپنے نفس کے لیے لگتا ہے۔ آپ چھوٹے سے انسان کو ذرا بڑا بنا کے بٹھا دیں، وہ بھی خوشیاں منائے گا، لیکن اصل حق پہ جمنا اور اصل صبر کیا ہوتا ہے کہ جب دین کے ساتھ یہ رنگ رونق ہو ہی کوئی نہ، یہ پمپ اینڈ شو، یہ گلیمر ہو ہی نہ، تو کا فصبر، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ فصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ وَعْدَ الْغَسِ نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، یا پھر او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بس آخر کار یہ ہماری ہی طرف لوٹا لیے جائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ جو انہوں نے اللہ کے دین کو کھیل سمجھا، اس پہ پکڑ تو ان کی ہو رہی ہے، یا تو آپ کی زندگی میں آ جائے گی، آپ اپنی آنکھوں سے ان کا برا انجام دیکھیں گے، اور اگر بالفرض ابھی آپ کی زندگی میں نہ آیا اور آپ کی موت کا وقت آ گیا، پھر بھی ان کا برا انجام ہو کے رہے گا۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ سے سمجھ آ رہا ہے کہ آنا تو سب کو ہماری طرف ہے، یعنی یا تو دنیا میں آپ باطل والوں کا برا انجام دیکھ لیں گے، یا پھر آخرت میں تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نہ تو اللہ کے دین کو چھوڑنے والے تھے، نہ آپ لوگوں کی باتوں سے گھبرا کر کہیں پیچھے ہٹتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فصبر کہہ کر اصل میں اپنا ایک قانون، اپنی ایک سنت بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ النصر مع الصبر، مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ آپ ایک ہی رات میں ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جما سکتے، اسی لیے اللہ کے نبیوں نے کئی سال تک اللہ کے دین کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی۔ اس کے بعد 13 سال مکہ کے گزرے، 8 سال مدینہ کے گزرے، پھر بت ٹوٹے۔ 13 سال مکہ میں غلامیاں سہی تو مدینہ میں آ کر لیڈرشپ ملی، وہاں آزادی ملی۔ تو لہٰذا بعض کفار اگر دین کے مکمل غلبے کا انتظار کر رہے ہیں یا اپنی ہلاکت کا انتظار کر رہے ہیں، دونوں ہی معنی آتے ہیں۔ ایسی آیتیں قرآن پاک میں 2-3 جگہ ہیں، دونوں ہی باتیں ایک ہیں، کافروں کی ہلاکت یا دین کا غلبہ، ایک ہی بات ہے۔ کیونکہ جب ایک جیتتا ہے تو دوسرا ہارتا ہے، ایک کی ہار دوسرے کی جیت ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جمے رہیے، اطمینان سے رہیے۔ ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صبر کی تلقین محض تانیس اور اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کا دامن پہلے سے ہی تھامے ہوئے تھے۔